الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان بالأسر وعلى الصحابين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سایہ کریمہ کی ابتدا یہاں نہیں ہے اس سے پہلے حصے میں ہے جہاں ضربت علیہ مد اللہ ارشاد فرمایا گیا اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں پھر آج کی جو تلاوت اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ وہ جو گزشتہ حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں فرمایا جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ کچھ سبب اللہ کی طرف سے ہو اور کچھ سبب انسانوں کی طرف سے اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے اور ان پر ناداری مسلط کر دی گئی آج کی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے تھے یہ سب اس لیے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے یہاں یہ آیات کریمہ جو ہیں یہود سے متعلق ہیں اس میں نصارہ یہود یہ جو اہل کتاب اس لیے کہ اللہ کریم نے جو حق عطا فرمایا اور اس کی جو حفاظت ہے وہ صرف اس کے اپنی تحریر یا کتب کی شکل میں نہیں ہوتی کلی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اسرار و رموز یعنی اس کے معنی و مفاہیم اور اس پر عمل کرنے والے یہ ان تین حصوں میں اس کی حفاظت کے پہلو ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے جو تورات و انجیل نازل فرمائی تو انہوں نے اللہ کریم کے جو حبیب ہیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد جو اپنی ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کی جہاں اس کی حفاظت کا حصہ تھا وہاں وہی حفاظت بنیادی حصوں میں عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ صدق کے ساتھ مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو مرضیات ذاتی کو داخل کرتے رہے اللہ کریم کا حکم جو ہے اسے پس پشت ڈالا قرآن کریم نے مختلف جگہ پر یہ حصے ارشاد فرمائے اور حقائق سے پردہ جو ہے وہ کھولا ہے تو یہاں ان کو جو سزا اور جو ان کا نصیب ٹھہرا ان کے اعمال کے سبب وہ بیان فرمایا جا رہا ہے اور فرمایا کہ یہ جو ان کا مزاج یا ان کی خصلت ایسی ہوگی ہے یہ کیوں ایسی ہوئی ہے کیوں رحمت باری تعالیٰ سے دور ہوئے کیوں ان پر پھٹکار پڑی فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ کریم کی آیات سے کفر کرتے تھے یعنی انکار کرتے تھے تو اللہ جل شانہ نے تورات و انجیل میں جو احکامات نازل فرمائے اب بنیادی حصہ یا جو لازم حصہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے انہوں نے آیات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جب انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا تو کلام ذاتی نہ رہا ان کی اپنی ایک اختراع ہے خواہشات نفسانی کی پیروی ہے آپ اسے جو نام لے لیں اس لیے کہ وہ حق نہ رہا اور یہ جو انہیں سزا دی گئی اور ان کی جو خصلتیں ہو گئیں یہ اس لیے ہو گئیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور یہ فرمان قرآن کریم کا اپنا ہے اب اس کے اقرار و انکار پر جب آپ گفتگو کریں گے تو ایک حصہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جو اقرار اور اس کے ساتھ عمل ہے اور اسی کے ذیل میں آئے گا ایک اقرار ہے اور عمل ہے دوسرے حصے میں ایک انکار آئے گا اور انکار کے ساتھ ایک جو ضد اور اناد ہے وہ آئے گی اور ایک حصے میں ایک انکار آئے گا ان حصوں کو جب آپ انسانی معاشرے میں تجزیہ کریں گے یا مزاج انسانی پر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ بات آج بھی سمجھ آتی ہے کہ ذالک بانہم قانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ جو تکالیف انسانی معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے. اب جو اقرار کر رہا ہے اور صدق سے کر رہا ہے اور عمل کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، وہاں معاملہ اور ہے اور بدل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیں کہ یہ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، کہیں غلطی دانستہ نادانستہ کوئی تقاضائے بشریت، کہ اللہ کریم توفیق دے کہ کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جو غلطی میں جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض پسند نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے مفہوم عالی ہے کہ پھر غلطی نہ ہو اور اللہ کے حضور جو استغفار ہے وہ نہ کی جائے. فرمایا اللہ تمہیں اٹھا لے، تمہاری جگہ ایسی مخلوق پیدا کر دے جن سے غلطیاں سرزاد ہوں اور وہ نادم ہوں، اس کے حضور معافی مانگے اور وہ انہیں معاف فرما. تو جو مزاج انسانی یا جو زندگی یہ جو عالم آب و گل کی ہے، یہاں بتقاضائے بشریت غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے. معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں، باقی کوئی معصوم من الخطا نہیں. تو جب بات آتی ہے غلطی کی تو وہ غلطی ہو جاتی ہے، صادر ہو سکتی ہے. ایک حصہ ہے غلطی ہو جانا، ایک حصہ ہے کسی شے کو دانستہ اختیار کر لینا، اپنی راہ کو منتخب کر لینا. اسے غلطی نہیں کہتے، وہ مقابل آنات کہتے ہیں، اسے ذاتی فیصلہ کہتے ہیں. مثلاً آج اگر آپ غور فرمائیں تو جو ہمارا نظام ہائے حیات ہیں، چاہے اس میں ہمارا گورننگ سسٹم ہو، چاہے اس میں ہمارا معیشی سسٹم ہو، چاہے اس میں ہمارا جوڈیشل سسٹم ہو، آپ آرام سے دیکھیں. آپ لباس بودو باش انداز تخاطب و تکلم دیکھیں، کیا وہ غلطی سے دین اسلام سے تجاوز کر رہا ہے یا دانستہ ہم نے اپنے لیے ایک راہ منتخب کر لی ہے؟ اچھا، جب بندہ دانستہ راہ منتخب کرتا ہے تو رحمت باری تعالیٰ سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کس درجے کا انکار ہے؟ انکار کے ساتھ پھر مقابل بھی ہے، جیسے اقرار اور اقرار کے ساتھ عمل ہے اور اقرار محض عمل نہیں ہے، اسی طرح انکار محض انکار ہے یا انکار کے ساتھ پھر ضد اور عناد بھی. تو جس کا جو عمل ہے اس کے مطابق اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ بعض دفعہ جیسے آٹا پہائی کے لیے دانا بھیجتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ دانے نے تو پسنا تھا، ساتھ خون بھی پس گیا. دنیا کی مثالیں اس لیے کہ وہ دنیا کی ہیں، مالک کی نہیں ہے، مخلوق کی. مالک کی نسبت جب بات آتی ہے تو مالک کی نسبت جو بھی بات آئے گی، جو بھی حکم آئے گا، وہ اس میں اعتدال ہوگا، اس میں عدل ہوگا. تو جب آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کے پاس دولت ہے، سکھ اور سکون نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، اتنا راشن موجود ہے، کھانا نصیب نہیں. اسی وقت میں ایک دوسرا انسان جو بھوک اور افلاس کا شکار ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے اور مطمئن ہے. اب جو عمل، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر سہولت ہے تو یہ ناجائز، ایسا نہیں. اس پہلو اور اس انداز کی بات ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی. اگر دولت جائز ہے تو اس کا کمانا بھی عبادات کے پہلوؤں میں داخل ہوگا، اور جائز حصوں پر خرچ کر رہا ہوگا تو وہ خرچ کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. میں جو بات کر رہا ہوں تجاوز کی کر رہا ہوں. جس نے خواہشات ذاتی کی پیروی کرتی ہوئی، حق نہ حق کی پرواہ نہ کی، حلال حرام کی پرواہ نہ کی، دولت کے انبار لگا، لیکن وہ اس کے لیے ایک وزن ہے اور تکلیف ہیں، اور تکلیف رہیں گے، اور صرف رہیں گے نہیں، عبدالآباد جو زندگی ہے وہاں پر جو تکلیف ہوگی اس کا موازنہ یہاں نہیں کیا جا سکتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتوں کے حالات ایک ہی طرح کے انسان ہیں ان پر وارد ہوتے ہیں, تو بالکل اسی طرح جو کردار ہوگا جانی جتنا اللہ کی آیات کے مطابق عمل کیا جائے گا, جو جہاں ہے وہ اگر متول زندگی بسر کر رہا ہے یا مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہے, وہ کہیں رکا اور ٹھہرا ہوا ہے, مالک ہے یا مسافر ہے, مفلسی میں ہے, جہاں بھی ہے اس کی زندگی میں ایک اعتدال ہوگا. ویسے تو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ گردن کٹاتا ہے تو شہید ہوتا ہے, لیکن اس کی کیفیت اور حال ایسی ہوتی ہے کہ روز محشر بھی شہداء اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ بار الہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج, تیرے نام پر گردن کٹانے میں جو سرور ہے وہ کسی اور بات میں نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ پر جو چلنے والا ہے اسے کانٹا نہیں چبھتا, اسے چبھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے بھوک نہیں ستاتی, ستاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتا, ہوتا ہے بیمار, دکھ اسے نہیں پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں. یہ آپ کی جو سیرت پاک ہے اس کو مطالعہ فرمائیں, اور اس میں بالعموم واقعات بھی ہیں اور ذاتی حصے بھی ہیں زندگی کے. مزاج جو انسان کا ہے اس مزاج کا اثر اور گرد و پیش کا, اس میں ہی تو ویسے زندگی بسر کرنا جیسے اللہ نے پسند فرمائی ہے, اور اللہ کے انبیاء اور رسول عین وہ زندگی بسر کرتے ہیں جو عام انسان زندگی بسر کر سکتا ہے. بالعموم معنوں میں عرض کر رہا ہوں, بالخصوص حصوں میں تو جو ان کا درجہ ایمان ہے اور جو انہیں معیت باری تعالیٰ کی اور قرب الہی کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں وہ تو سوچی بھی نہیں جا سکتی, لیکن زندگی کا جو بہر ہے بالعموم امور عادیہ کے حصوں میں جب آپ آتے ہیں انہیں دیکھیں, معاشرے کی زندگی دیکھیں, کاروباری حیات دیکھیں, وہ جو معمولات ہیں روز مرہ کے, وہاں ایسی زندگی وہ بسر فرماتے ہیں مبارک ہستیاں کہ عامۃ الناس کے لیے مثال ہوتی ہے کہ ایسے زندگی بسر کرو. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کریم کی آیت فرما رہی ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. تو یہ کیفیت. اب جب آپ اقرار کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر مختلف حالات وارد ہوتے ہیں. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے سنا اور میں نے مختلف بیانات میں یہ بات کی بھی ہے کہ یہ جو برف کے گالے گرتے ہیں نا, ہمیں تو ایک رواں سا گرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ رواں بہت سارے برف کے ذرات کا مجموعہ ہوتا ہے, بہت سارے ہوتے ہیں, کثیر تعداد. ہر ذرے کا جو تجزیہ کیا گیا ہے خوردبین سے اور بنائی کی جو چیزیں یا مشینری ایسی ہے جو بہت باریک بھی ہے, تو ہر ایک ذرے کے اندر خوبصورت نقش و نگار ہیں پھول کی طرح کے. اور عجیب بات ہے کہ ہر ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف ہے. وہ ایک گالا جو گر رہا ہے جسے دیکھتی ہیں کہ برف کہہ رہی ہے زمین پر آ رہا ہے, اور ایک ہی طرح کے گالے نظر آ رہے ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے, ان کے اندر اتنے مختلف پہلو اور اتنی خوبصورتیاں پنہاں ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی معاشرے میں ایک ہی جگہ لوگ رہ رہے ہوں, جہاں وہ دکھ اور تکلیف اور تڑپ کا اظہار کر رہے ہوں وہاں لوگ مطمئن بھی ہوں. عین فرعون کے دربار میں اس کے بلائے گئے جادوگر ایمان سے جب وہ ان کے سینے منور ہوئے تو انہوں نے اس کی وہ سزا جو اس نے کہا, ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں یعنی بازو ٹانگ اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا, انہیں اس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. وہ جو ایمان کا اقرار ہے اس کی حلاوت اتنی تھی کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, انہوں نے سولی چڑھنا منظور کر لیا. کیا کہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے گا, یعنی جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں اس کی یہ حضوری اور اس کے حکم کی جو پابندی ہے یہ ہمارے معافی کا سبب ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو معاشرہ ہے اس میں جو اللہ کریم کا حکم مان رہا ہے اس کے دل میں بھی وہی تڑپ اور تنگی ہو, اور جو حکم عدولی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی وہی تنگی اور تڑپ. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے. تو یہود جو تجاوز کر رہے ہیں, یہاں جب ہم شان نزول ان آیات کا دیکھتے ہیں تو ان کی حد درجے کی مخالفت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, دین اسلام سے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار انہیں دکھ دیتے, انہیں دیکھ کر وہ تکلیف محسوس کرتے. اور ایسا ہوا کہ ان میں سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا اور ان کی تڑپ بڑھ گئی اور ان کو تکلیف ہو گئی اور چنگاریاں بھرے ہو گئے. تو قرآن فرما رہا ہے یہ جو کچھ تمہیں نتائج مل رہے ہیں نا, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے. تو حضرت سامعین کرام, ماہ مبارک رمضان المبارک ہے, اللہ کا احسان ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر نصیب, اس میں بیمار بھی ہوں گے, اس میں صحت مند بھی ہوں گے, اس میں دیکھنا بھی ہوگا, اس میں سننا بھی ہوگا, اس میں بولنا بھی ہوگا, اس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا ہوگا, سونا جاگنا ہوگا, ضروریات زندگی کی تکمیل کو سفر بھی ہوں گے, کاروبار بھی ہوگا, ملازمت بھی ہوگی, مزدوریاں بھی ہوں گی. لیکن اس مبارک مہینے میں شیطان جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. اب جب بھی کوئی غلطی ہم کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں شیطان نے ورغلا, یقیناً شیطان ورغلاتا ہے, اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارا وہ بہت بڑا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن. لیکن یہاں جب ہم دیکھیں گے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکات کے کتنے پہلو ہیں, اس میں ایک یہ حفاظت کا حصہ بھی نصیب ہو جاتا ہے کہ تمہیں شیطان مردود سے حفاظت دی جاتی ہے. اب شیطان سے حفاظت دی گئی ہے, لیکن سال بھر کی جو غلطیاں ہیں انہوں نے اپنے اندر کتنی شدت پیدا کر دی, اسے دیکھ لیں, سمجھ آ جائیں. رمضان المبارک میں جب ہم کلام کرتے ہیں, بولتے ہیں, کیا غلطی جو ہے اس سے زبان لڑکھڑاتی ہے یا جھوٹ بولتے پتہ کو نہیں چلتا, سمجھ آ جائے گی. جب آپ لین دین کرتے ہیں, کیا آپ حق کرتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, کیا وہی دل میں بھی ہے. تو ماہ مبارک رمضان, اور رمضان جو ہے اسے رمز سے ہے, اور کہتے ہیں جیسے بھٹی, اور شریعت میں جب اس کے رمضان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایسی بھٹی جو گناہوں اور غلطیوں کو جلا کر خاک کر دے, ان معنوں میں آتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم یہ جائزہ لیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کی برکات ہیں, اور اتنی برکات بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے, اور اس کے اشرجات کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں, اس میں اللہ کی رحمت عام کر دی گئی ہے, معافی, بخشش اور برات جو دوزخ کی آگ سے ہے اس کے اعلانات فرما دیے گئے ہیں, اس کی راتوں میں ایسی رات رکھ دی گئی ہے جو سال بھر کی راتیں جو ہیں ان کی سردار رات ہے, ایسی رات ہے جو فیصلوں کی رات ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ساری نزاکت, وہ جو نوری ایمان ہمارے قلوب میں ہے, کیا اس درجے کا ہے کہ یہ ذائقہ ہمیں محسوس ہو رہا ہو, ہم بھی اسے محسوس کر رہے ہوں؟ تو یہ بات یہاں اطلاق کر جائے گی. اللہ کی آیات ہمیں کتنی عزیز ہیں, اللہ کا حکم ہمیں کتنا عزیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, جو امتی کا رشتہ ہے, وہ کس درجے کا ہے؟ کیا آپ کے فرمان کو عبور کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی دھڑک پیدا ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تو پھر آپ معاشرے کو دیکھیں, یہ جو ہمارے اندر ایک نفسہ نفسی پیدا ہو چکی ہے, حیران ہوتا ہوں میں کہ کتنا ہی کسی کے ساتھ آپ بہتری کر لیں, آپ بہتری کی توقع بھی نہ کریں, لیکن جب جواب آتا ہے تو بندہ یک بستہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا بندہ, کیسا انسان ہے, کہ کیا کیا کر رہے ہیں اور جواب میں یہ کیا کر رہا ہے, کہ جائے کہ ہمارا عمل ہی منافقت پر چلا جائے, کہ جو کسی سے اچھائی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی کوئی قدورت ایسی رکھی ہوئی کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں. اب صدقات, زکوٰۃ, واجب و نافلہ, ہر پہلوؤں سے رمضان المبارک میں ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے, اور جو اللہ کے نام پر دکھاوا کر کے کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال قرآن کریم ایسی دیتا ہے جیسے کوئی پتھر ہو اور اس پتھر پر مٹی پڑی ہو اور بارش برسے اور صاف کر دے, یعنی کوئی شے نہ چھوڑے اس میں. زمین پر بارش برستی ہے موزہ سامعین کرام, تو رویدگی پیدا ہوتی ہے, وہ فصل کے قابل ہوتی ہے. پتھر پر جو بارش برستی ہے تو جو مٹی اس پر پڑی ہوتی ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے. تو قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ پتھر سے مٹی دھل جائے اور ہمارے پلے شاید کوئی نہ رہے. تو یہ حصے سمجھنے کے دیکھنے کے ہیں. پھر اس ماہ مبارک میں جو روزے کی برکات ہیں اگر آپ اسے غور فرمائیں تو حلال اور طیب مخصوص اوقات میں چھوڑ دیا, کتنی بڑی قرب کی بات ہے. کہ بار الہ تو نے وجود بخشا, اس وجود میں جو بھوک کی کیفیت ہے, طلب ہے وجود کی, ضرورت کی, وہ تو نے عطا فرمائی. ہر شے تیری ہے, اس میں روزگار عطا فرمایا, اس میں رزق عطا فرمایا, اور یہی خورد و نوش کی اشیاء تو نے مجھے عطا فرمائی. الحمدللہ میں حلال اور طیب کی جو ہے دھیان رکھتے ہوئے اپنی خوراک کما بھی رہا ہوں اور کھا بھی رہا ہوں, لیکن جب تو نے فرمایا اس مخصوص وقت میں کہ یہ بھی نہیں کھانی تو بہرحال آخری حکم تیرا ہے. میرے لیے اعزاز ہے کہ تو نے سب کچھ دیا, کچھ وقت کو روکا, یہ میرے لیے اعزاز. یہ تو بات ہے عبادت کی کیفیت. وجود انسانی کی ضرورت ہے کہ سال بھر میں ایک مہینہ اس کا جو معدہ ہے وہ ہلکا رہے, اس کو بھوک دی جائے, یہ صحت کے لیے ضروری. پھر کتنے پہلو ہیں جنہیں خوراک یا کھانا نہیں مل رہا, بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جس کا بچہ یا وہ خود بھوکا سو رہا ہے وہ کیفیت کیا ہو. بھوک کسے کہتے ہیں, وہ تکلیف کسے کہتے ہیں. کھانے پینے کو دیکھ کر وہ جو بھوک کی کیفیت, اس میں جب کھانے پینے کو دیکھیں تو کیا حسرت پیدا ہوتی ہے. جس کے پاس ہے نہیں, نہ رمضان ہے نہ روزہ ہے, لیکن کھانے کو کچھ نہیں, اس کا حال کیا ہو. کتنے ہی پہلو ہیں جو ہمیں عبادات سے نصیب ہوتے ہیں. تو اس لیے رمضان المبارک میں مزید محنت کی جائے, جہاں جہاں کمی بیشی ہے اسے چھوڑا جائے, نماز جو ہے اس میں متوجہ ہوا جائے, توجہ سے نماز پڑھی جائے, تسبیحات کی جائیں, نوافل ادا کیے جائیں, تلاوت کی جائے, تہجد بالخصوص. تو یہ سارے وہ پہلو ہیں, جتنی عبادت کر سکو وہ کرو, یہ موقع ہے اور اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کا نفل جو ہے غیر رمضان کے جو فرائض ہیں ان تک کے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے, اتنی اللہ عطا فرماتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے تھے. یہود کی یہ عادت تھی کہ جو بات نہ پسند آئی اس کی مخالفت کی, مزید مخالفت میں جب گئے تو اللہ کے انبیاء کو قتل کر دیا کہ یہ کیوں ہماری مرضی کے خلاف بات کہہ رہے ہیں, یہ ویسا کیوں نہیں کہتے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ایک ایک دن میں کئی انبیاء کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ناحق قتل کیا. اب قرآن نے لفظ استعمال فرمایا ہے بغیر حق, ناحق جو قتل کرتے ہیں. اب جو قتل کرنے اللہ کے نبی کو یقیناً وہ ناحق قتل کر رہے ہیں, لیکن یہاں جب آپ اس کے مفاہیم میں جائیں گے تو وہ جانتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں, یہ جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں ہم تجاوز کر رہے ہیں, ظلمن جو قتل کرنے, اس بات کو وہ جانتے ہیں کس درجہ کا بڑا ظالم ہے. ہر طرح سے معلوم ہے کہ میں غلط ہوں اور اپنی غلطی کے سبب جو اللہ کا نبی جو ہے اسے شہید کر رہا ہے, کتنا بڑا ظلم. تو یہ جو ضلالت ہے یہ ان کے نصیب میں کیوں ہے. اس لیے اب جو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھے اور مخالفت کر رہے تھے یا منافقت کر رہے تھے یا مقابل آ رہے تھے, آپ غور فرمائیں کہ ان کے عمل پر قرآن یہ حصہ بیان فرما, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جانی مالی ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی, یہ تو اللہ نے حفاظت فرمائی, اور اپنے ان اجداد کی بات مانی جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو ناحق شہید کرتے رہے, تو یہ اس میں داخل ہو گئے. اللہ جن سے یہ ظلم صادر ہوا وہ ان کے اجداد ہیں, ان کی کاوش اور ان کا تابع ہونا اپنے اجداد کے جو ظلم کرتے تھے اسی روش کے تھے, اسی جماعت میں داخل ہو گئے. تو یہ جو آج ہمارے بود و باش ہے, یہ جو ہمارے حلیے ہیں غیر اسلامی, تو کیا قیامت کے دن انہی جماعتوں کے ساتھ پھر ہمارا بھی نہیں حساب ہوگا؟ या आदि शरीफ में नहीं फरमाया गया कि जैसा हुलिया इख्तियार करोगे, जैसे रहोगे, वैसी जमात के साथ तुम्हारा क़यामत के दिन हिसाब होगा? क्या मफहूम आली नहीं है हदीस शरीफ? फिर ये जो फरमाया ना कि अल्लाह के अंबिया को नाहक कत्ल कर, बहुत बड़ा जुल्म। अब मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हम जानते हैं और हम फरमान के जानने के बावजूद मुखालफ खड़े, इसे क्या कहोगे? ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, और वो नाफरमानी करते और हद से निकल जाते थे। अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। दुनिया की ज़िंदगी में या हालात में हम देखते हैं कि कुरान करीम ने इनसे मुतल्लिक फरमाया है कि ज़रबत अलैहिमुद्दिल्ला तो एनामा सुकिफ़ु इल्ला बिहब्ल मिन अल्लाह व हब्ल मिन अन्नास व बा व ग़ज़ब मिन अल्लाह व ज़रबत अलैहि मस्कना। मस्कीनी भी फरमाई है और ज़िल्लत भी दो फरमाई, और हालात में कुछ हिस्सा फरमा अल्लाह की नस्बत, कुछ मखलूक की नस्बत। ये जो ज़िल्लत और मस्कीनी है, इसके बावजूद ऐसा इख्तियार कि जैसा चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई रोके ये चाह को नहीं रहा एलानिया कि मैं कुजा रूबरू हूँ ये कह सकूँ कि ये हमारा जुल्म रोका जाए। हालांकि इससे पहले हिस्से में कुरान फरमाता है यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, मामूली अज़ा के अलावा वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कभी सोचा हमने? ये एक मिसाल है कि जब अंधेरी आ जाए ना, हवा चल पड़े, तो हवा के आगे कोई नहीं हाथ रखता और न रखा जा सकता। वो जो दिया जिसकी रोशनी मकसूद होती है, उसके किर्द जो है सबब किया जाता है, यानी उसे शीशे में रखा जाए कि रोशनी आए और हवा से हमारा दिया बुझ ना जाए। देसी बत्तियां देखते थे ना शुरू में, वो मिट्टी के तेल से बत्तियां जलती थी, तो जिस बत्ती का शीशा टूटा हुआ होता था ना, ज़रा सा हल्का झोंका आए ना, वो बंद हो जाती थी, भड़कती थी और उसकी आग बंद हो जाती थी। और जिस बत्ती का शीशा है उसमें हवा के लिए सुराख रखे गए होते थे ताकि जो ऑक्सीजन है उसको आग को चाहिए वो मिलती रहे, लेकिन उसे भड़क ना आए, उससे हवा का झोंका ना आए ताकि वो बुझ ना जाए, वो अपनी तरतीब पर रोशनी देती थी। तो जब हम इन तमाम बातों में यहूदो नसारा की खराफात और ख़राबी और जुल्म की बात करते हैं, बात उनकी नहीं है, बात अपनी बेअमली की है। हमारे अंदर वो कैफियत और वो हाल कि माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक है, इसकी बरकात हैं, शयातीन कैद हैं और अल्लाह जल्ला शानू इसमें बेहिसाब अता फरमा, वैसे ही बेहिसाब अता फरमाते मालिक है, उसकी शान है अता फरमा, तो हमारा अंदाज़ तखातुब व तकल्लम, हमारा किरदार, हमारा अमाल, रमज़ान और गैर रमज़ान का फ़र्क न कर रहे हों तो फिर मुझे बताओ ना कि हमारा हाल क्या। हम बोलना और पहनना वैसा चाहें जो अल्लाह के मुकाबल खड़े हैं उनके, किरदार हमारा ऐसा हो जहाँ अल्लाह और उसके हबीब से जंग हो, गौर फरमाए ना फिर हम क्या। इंसानी मुआशरे की ज़रूरत है कि उसमें अदल हो, और इंसान किसी दूसरे को अपनी सोच से अदल नहीं दे सकता, उसकी ये इस्तात नहीं है, ताँ कि उसे वो असूल बारगाह एजदी से नसीब न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदल फरमाया वो कुरान है, और आज हम मुसलमान अदल पर मिसाल देते हुए गैर मुस्लिम के जो किरदार और बातें उनको सराहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वहाँ भी कहीं अगर किसी बात में अदालत उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लिया। कैसी अजीब बात। तो जब बात नाफरमानी और हद से निकल जाने की आएगी, तो मौजूद सामिन करम यहाँ ऐसी कैफियत पर वो सज़ा मुसल्लत की गई है जो दुनिया की है, आखरत इसके बाद है। ये नहीं फरमाया गया कि यही कुल सज़ा, یہ ابتدا ہو جاتی ہے, یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے ذلیل ہونے کی. اور یہ ذلیل و رسوا جو ہوتا جاتا ہے نا بندہ, قرآن فرماتا ہے کہ روز معاشر ایک وقت ایک ایسی کیفیت آئے گی کہ جب مخلوق سجدہ کرے گی. قرآن فرماتا ہے اس وقت یہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں, یہ جھک نہیں سکیں گے, اس لیے کہ جب سجدے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے انکار کیا. تو اس وقت پھر وہ رذیل ہوتا ہوا, وہ راندہ ہوتا, کہاں جا, دوزخ کی آگ میں گر. تو وہ غفور الرحیم ہے, اپنے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگا کرے. قرآن کریم استغفار کا فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمائی, ترغیب عطا فرمائی. حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور کیا کرو, دانستہ نا دانستہ جانے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو وہ غفور الرحیم ہے, اسے معاف فرمانا محبوب ہے. اپنے گناہوں کو نہ دیکھو, اس کی رحمت کو دیکھو. کتنی مخلوق کے گناہ ہوں گے, ساری مخلوق کی غلطیاں اور گناہ جوڑ لو, کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ جائیں گے؟ وہ رشتہ جو بندگی کا ہے وہ چاہیے, وہ بنیاد ہے. یا ہم کہتے ہیں نا نماز, یقین مانو صدق کے دل سے اور متوجہ ہو کر نماز پڑھنا نصیب ہو جائے, بندے کا حال بدل جائے. اکثر شعبے تصوف میں جو سوال آتا ہے یا جو لوگ سیکھنے آتے ہیں یا لوگ جو سمجھائے جاتے ہیں باتیں, اس میں بندے کی کیفیت پر بات آتی ہے کہ بندے کی کیفیت جو ہے وہ مثبت ہو. آپ یقین مانیں, جو نماز ہے نا فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے, صدق کے دل سے اسے ادا کریں, آپ کا حال بدل دے گی. مزید محنت, مزید قرب الہی, اس لیے یہی وقت ہے, یہی مزدوری کا وقت ہے. زندگی جیسے دن چڑھتا ہے نا, اور قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے روزگار کے لیے اور تمہاری خوراک کے اسباب کے لیے یہ روشنی ہے. رات فرماتا ہے قرآن تمہارے آرام کے لیے. تو یہ جو ہماری آیات ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس کا احساس کیا جائے اور اپنی محنت اور مزدوری پر صرف کیا جائے. لوہا ہے نا جی, اس کی مثال دی جاتی ہے لوہے کی کہ بڑا سخت ہے, یقیناً سخت ہے. زرہ کی مثال, لوہے کی مثال قرآن نے بھی فرمائی, اللہ کے نبی نے اس پر وہ قوت اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. قرآن میں مثالیں موجود. دنیا میں سختی جو لوہے لوہے کی ہے اس کی مثال دی جاتی, اگر لوہے کو بھی ایک جگہ رکھ دو نا تو زنگ آلود ہو جاتا ہے. بظاہر بے جان شے ہے اور سخت ترین چیزوں میں سے ہے, اسے رکھ دو نا اسے زنگ لگ جاتا. تو یہ جو دنیا کا اصول اور یہاں کے اسلوب اس حرکت میں اور جائز حرکت میں, ناجائز حرکات یا ناجائز معاملات تعفن اور بدبو پیدا کریں گے. جیسے گندگی کا ڈھیر جوڑ دیا جائے نا تو بدبو پیدا کرتا ہے. اور صالح اعمال وہ معافی کا بھی سبب ہیں, مزید اصلاح کا بھی سبب ہیں, اور اللہ کریم کی رضا اور ان راستوں تک رسائی کے سبب ہیں جہاں اس کی رضا کے بعد اس کا قرب نصیب ہوتا ہے. میرا حال میرے پاس ہے, آپ کا حال آپ کے پاس ہے. ہم فریقین کا حال اللہ کے روبرو ہے, وہ بہتر جانتا ہے, اس سے معافی مانگی جائے. کیونکہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں مجھے نہیں معلوم, آپ میرے سامنے آپ کا چہرہ ہے, آپ کا دیکھنا ہے, مجھے نہیں معلوم اندر نہاں خانے میں کیا ہے. لیکن جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا ہے, کتنی کمزوری ہے. پھر یہی بات جب کیفیت آپ اللہ کی نسبت کریں تو پھر ایک ہی طلب پیدا ہوتی ہے کہ بار اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, معاف فرما دے. ان مبارک ساعتوں میں اپنے لیے اپنے اللہ سے وہ تعلق مانگیں جو بندگی کا ہے, اپنے اللہ سے امتی کا اخلاص مانگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو خالص رشتہ ہے امتی کا وہ نصیب ہو. اپنے لیے اپنی زندگیوں میں قرآن مانگیں کہ بار الٰہ اس کا پڑھنا نصیب فرما, اس کی برکات نصیب فرما, اس کا اجر و ثواب عطا فرما, اور ایسا عطا فرما کہ ہمارے اعمال اس کے مطابق ہوں, کہ روز معاشر ہمارے اعمال کا حساب جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ یہ قرآن کے ماننے والے. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.